حجت امام الزمان عليه الصلاه والسلام صلوات. سورة فاتحة برائے شہداء کربلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاتر السماوات والأرض والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله دائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں ان کے جد کا پرسہ پیش کرنے آئے ہیں تو مجلس کی ابتدا حضرت حجت کی سلام دی کی دعا سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طویلا. بابا سے بلند نعرے سلوات. تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا, اس کائنات کو خلق کیا اور نہ صرف خلق کر کے چھوڑ دیا بلکہ وہ آج تک قیامت تک ہمیں پال رہا ہے. اس نے ہمارے نظام حیات اس طرح مرتب کیا کہ جب ہم ماں کے شکم میں تھے تب بھی وہ ہم سے باخبر تھا, ہم دنیا میں ہیں تب بھی ہماری ایک سانس میں ہم کیا سوچ رہے ہیں کیا ہمارے دماغ میں ہے وہ بھی جانتا ہے, اور قبر میں جا کے جب سب بھول جائیں گے وہی ہے جو خبر رکھتا ہے. اسی لیے اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے خبیر, اور وہ ازل سے ہے ابد تک رہے. اور وہ پروردگار عالم قرآن پاک میں سورہ بقرہ, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور یہ جو ہم ایام ازا گزر رہے ہیں یہ ایام اس بات کا ثبوت ہے. کیوں؟ امام حسین کربلا کے بن میں کل سب نے عاشور پہ مولا کو مولا کی اذا کا پرسا پیش کیا, اور ہم نے دیکھا فقط ہم نے نہیں, اس دنیا کا کون سی جگہ ہے جہاں حسین کو رویا نہ جائے, جہاں حسین کے عزادار نہ ہوں, جہاں حسین کا ماتم نہ ہو. اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ امام حسین نے اپنی پوری زندگی, خدا کی حجت ہے, پوری زندگی دنیا کو خدا کے بارے میں بتایا, احکامات سکھائے, اور اپنی ہر سانس میں امام حسین نے خدا کو یاد رکھا. حتیٰ کہ کربلا میں جب مشکلوں میں گر گئے, دیکھیے ایسے تو بہت لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں, مگر ذرا سی پریشانی آ جائے نا تو ہم اللہ سے لڑنے لگتے ہیں, ہمارا ظرف بہت کم ہے. مگر امام حسین کربلا میں اس صحرا میں گھر گئے دشمنوں میں, چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, قافلے میں جتنے لوگ ہیں سب پیاسے ہیں, 3 دن کی پیاس, ہم 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں گرمی میں, 40+ کی گرمی ہو تو کیا حال ہوتا ہے افطار کے وقت, کہ بس روزہ کھلے اور یہ شربت اور یہ چیز, بے چینی ہوتی ہے, بے قراری ہوتی ہے, نہ کہ 3 دن پانی نہیں ملا, صرف بڑوں کو نہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پانی نہیں ملا. اور تاریخ کربلا لکھنے والا کوئی بھی مورخ یہ نہیں لکھ سکتا کہ کسی بچے نے بھی کہا ہو کہ اللہ تو پانی کیوں نہیں برسا دیتا, تو پانی کیوں نہیں دریا کا رخ موڑ دے. ہم اور آپ تو ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ اللہ تو دریا کا رخ موڑ دے پانی مل جائے, مگر کسی نے شکوا نہیں کیا. حتیٰ کہ امام حسین نے سجدہ آخر جو کیا ہے, پشت پر شمر سوار ہے, امام حسین کا سر سجدے میں ہے. اس وقت تو شاید کوئی عام آدمی ہوتا تو اللہ سے لڑتا, میں نے اپنے گھر کو لٹا دیا, اپنا بھائی دے دیا, بیٹے دے دیے, بھانجے دے دیے, بھتیجے دے دیے, مگر بس اب میں بھی, میرا بھی سر کٹ رہا. مگر نہیں, حسین جانتے ہیں وہ اللہ کی کائنات میں ہیں, اللہ کی دیوی سانسوں سے سانس لے رہے ہیں, جو اس رب کا حکم ہے اس کی رضا میں راضی ہیں اسے. اسی لیے وقت آخر کہا تھا نا, یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, اور پھر آخری سانسوں میں بھی حسین نے کس کا نام لیا؟ اللہ کا نام. اب اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا, جب تک میری ربوبیت ہے اور ہمیشہ تک ہے تو اب حسین کا نام بھی ہمیشہ زندہ رہے گا, یہ میرا عاشق ہے, اس نے ایسے ذکر خدا کیا کہ اپنی آخری سانسوں تک جب سر کٹ گیا, نوک نیزہ پہ چڑھ گیا, اس پر بھی نوک نیزہ پہ تلاوت قرآن ہو رہی ہے, اللہ کا کلام پڑھ رہے. تو اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا, یہ عزائے حسینی ہم نے نہیں قائم کیے, یہ خدا قائم رکھے ہوئے ہیں. اور جس چیز کو خدا کرنا چاہے, تو آپ نے دیکھا پوری دنیا میں عزائے امام حسین. اور کیوں ہے؟ حسین پہ رونا, فرش عزا بچھانا عبادت ہے. اور کیسی عبادت ہے؟ امام زامن و سامن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, امام رضا کہتے ہیں, جو ہماری مصیبت کو یاد کرتا ہے, ہمارے مصائب کو یاد کرتا ہے اور روتا ہے, وہ روز قیامت ہمارے ساتھ ہوگا, ہمارے درجے میں ہوگا. امام کا جملہ سوچی, کہاں ہم اور کہاں امام, ہمارے اعمال میں, ان کے خلوص میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم تو غافل ہو جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں, غلطیاں کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, مگر امام رضا کہہ رہے ہیں, جو ہمارے جد کے مصائب کو یاد کرے گا اور روئے گا, وہ روز قیامت, وہ جو وحشت کا دن ہے جب ہر شخص پریشان ہوگا, کیا اس دن وہ ہمارے ساتھ ہوگا؟ اچھا, اگر بات یہاں تک بھی ہوتی تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, میدان قیامت مولا کے ساتھ. نہیں, مولا کا جملہ کس بات پہ ختم ہوا؟ ہمارے درجے میں ہوگا. یہ غم حسین کی عظمت ہے کہ اگر حسین کی عظمت پہ رو گے. اور امام رضا نے کیا کہا؟ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. جب گوسفند کو ذبح کرتے ہیں تو کوئی روک نہیں رہا ہوتا, سب کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور امام حسین کو جب ذبح کیا گیا, لاکھوں کا لشکر تھا, کیا کوئی مسلمان نہیں تھا؟ کوئی کہتا نبی کے نواسے کو ذبح کر رہے ہو, مگر سب دیکھ رہے تھے. امام رضا نے اسی لیے کہا کہ جو ہمارے جد پہ روئے گا. اور نہ صرف یہ, بلکہ پروردگار عالم نے جب حضرت موسیٰ پر وحی کی, حضرت موسیٰ نے سوال کیا تھا نا، یہ روایت میں ابھی عشرے میں آپ کے سامنے پڑھ چکی ہوں، کہ حضرت موسیٰ نے سوال کیا تھا کہ تو نے امت محمد کو فضیلت کیوں دی؟ تو خدا نے کہا 10 باتوں کی وجہ سے. جب وہ 10 باتیں بتا دیں اور کہا کہ عاشور وہ چیز ہے جس کی فضیلت ہے اور میں نے امت محمد کو عظمت دی، تو اسی وقت پروردگار عالم حضرت موسیٰ سے کہتا ہے، جو بھی حسین کے غم میں، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی جوان، کوئی بچہ، کوئی بھی جو حسین کے غم میں روتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اب جس کے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب، ایک شہید کا مرتبہ کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. شہید کا خون گرتا ہے زمین پر اور اس کی بہشت میں پہنچ جاتی ہے. تو جب شہید کا، ایک شہید کا مرتبہ نہیں سمجھ سکتے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ جو حسین پہ روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، پروردگار عالم کتنا بڑا اجر دیتا ہے، 100 شہیدوں کے برابر ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اور یہ آنسو، یہاں تک روایتوں میں اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بناؤ، اپنے دل کا، اپنے دل کے دکھ کو ظاہر کرو. اور جو بلند آوازوں سے روتا ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، جو آواز سے روتا ہے، اب بچے ہمارے ہیں نا، کبھی کبھی کہتے ہیں یہ زور سے کیوں رو رہے ہیں، ہلکے سے رو. نہیں، امام جعفر صادق کی حدیث ہے، جو بلند آوازوں سے میرے جد پہ گریہ کرتا ہے، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. امام کی دعا ملتی ہے، رحمت الہی ملتی ہے اگر امام حسین پہ ہم گریہ کریں. اور یہ گریہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے. کتابوں میں روایت ملتی ہے آیت اللہ میلانی، آیت اللہ میلانی کے شاگرد بھی علماء تھے. تو آیت اللہ میلانی کے ایک شاگرد تھے آقا باقری، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ، اچھا وہ مجلسیں بھی پڑھتے تھے، عالم بھی تھے اور مجلسیں بھی پڑھتے تھے. آقا باقری ایک جگہ مجلس پڑھنے جا رہے تھے، آقا میلانی ان کے استاد نے بلایا کہ ممبر پہ جا رہے ہو نا، جب مجلس پڑھ لو نا تو اس مجمع میں سے 40 جوانوں کو میرے پاس لے کے آنا. اچھا استاد نے حکم دے دیا، اب شاگرد کی ہمت نہیں ہوئی کہ پوچھے آپ 40 جوانوں کو کیوں بلوا رہے ہیں، بس استاد نے کہہ دیا، چلے گئے. جب مجلس پڑھ لی، گریہ ہو گیا، تو اس کے بعد اسی مجلس میں سے 40 جوانوں کو منتخب کیا اور لے کے اپنے استاد کے پاس آئے. استاد نے جب 40 جوانوں کو دیکھا، سب کو بٹھا دو، خود کمرے میں گئے، کہا ایک ایک کو بھیجنا ہے، ایک کو بھیجنا ہے، جب وہ واپس آ جائے پھر دوسرے کو بھیجنا. اب آقا میلانی کمرے میں ہیں، دوسرے کمرے میں 40 جوان ہیں اور آقا باقری بھی بیٹھے ہیں. کہا میں دیکھ رہا تھا، ایک جوان جاتا ہے لیکن باہر آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، پھر دوسرا جاتا ہے اور دوسرا بھی روتا آتا ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ آقا میلانی کیوں بلایا ہے انہوں نے، جب 20 جوان چلے گئے اور باہر آ گئے. تو کہا ایک بارگی میں داخل ہوا کمرے میں اور میں دیکھا جیسے ہی کوئی جوان گھسا نا، تو آقا میلانی نے ایک سوال کیا، کیا تم حسین کو عزیز رکھتے ہو؟ تو جو جوان ہے کہتا ہاں. کہا کتنا عزیز رکھتے ہو؟ بجائے اس کے کہ وہ جوان بولے، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے، وہ تڑپ تڑپ کے رونا شروع کرتا ہے، میری ہر چیز سے زیادہ مجھے اپنے مولا سے محبت ہے. اور جو وہ روتا ہے تو آقا میلانی کا کفن ان کے پاس رکھا ہے، کفن اٹھاتے ہیں اور اس کے آنسوؤں کو پوچھتے ہیں، یعنی اس کے آنسو غم حسین میں بہنے والے آقا میلانی کے کفن میں جذب ہو جائیں. آقا باقری کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو میں نے سوال کیا، آقا آپ تو عالم ہیں، مجتہد ہیں، اتنا علم ہے آپ کے پاس، اتنا تقویٰ ہے آپ کے پاس، آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کی، خدا آپ کی بخشش کر دے گا. تو آقا میلانی کہتے ہیں تم نہیں جانتے، اس دنیا میں اگر کوئی چیز قیمتی ہے اور اگر ہم امام حسین سے توسل کریں اور آنکھوں سے آنسو بہیں، تو اس سے زیادہ کوئی چیز عالم برزخ میں قیمتی نہیں ہے. صلوات بھیجی بابا سے. یہ گریہ کے فضائل میں یوں پڑھ رہی ہوں کہ آج دنیا یہی سوال کرتی ہے، کیوں روتے ہو؟ اتنے 100 سال گزر گئے، کیوں روتے ہو؟ واقعہ تھا، ہو گیا، اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ رونا عبادت ہے. 14 معصومین روئے، انبیاء روئے، ملائکہ روئے، جنات روئے، ہر شے کائنات کی روئی ہے حسین پر. جب وہ روئیں کیوں؟ عبادت ہے. اور کیسی عبادت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد. چھوٹے امام کہتے ہیں کیا تم جناب سیدہ کے مددگار بننا چاہتے ہو؟ تو جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کیسے؟ کہا تمہیں پتہ ہے جناب سیدہ کربلا کو یاد کر کے روزانہ روتی ہیں. وہ ماں کیسے نہ روئے جس کے ایک دن میں کیا نواسا، کیا پوتا، کیا بیٹا، یعنی پورا کنبہ اس کا ایک پہر میں کٹ گیا پیاسا. اور مارنے والے بھی مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایک گھٹ پانی نہیں دیا. وہ ماں کیوں نہ تڑپے؟ تو کہا ہے چھٹے امام نے کہ ہماری جدہ روزانہ روتی ہیں، اور جو کوئی رونے میں ان کا ساتھ دیتا ہے وہ ان کا معین و مددگار بن جاتا ہے. کیسے معین و مددگار؟ کہ زہرا رو رہی ہیں اور وہ بھی رو رہا ہے، اس کا رونا زہرا کے دل کا مرہم ہے. دو ہستیاں ہیں، ایک امام زمانہ اور ایک جناب سیدہ، جو روزانہ امام زمان اور پھر ان کی جدہ بھی روزانہ امام حسین پہ روتے ہیں. کیوں نہ روئے اس پر جس کو کوئی کفن دینے والا نہیں تھا، جس پر کوئی رونے والا نہیں تھا. غیر بھی مر جائے تو لوگ اس کے لیے بھی کفن دفن کا انتظام کر دیتے ہیں. حسین کو شہادت کے بعد مصائب ختم نہیں ہوئے، پھر لاشے کو پامال کیا گیا، اور ایسے پامال کیا گیا کہ جسم کا جوڑ جوڑ جدا ہو گیا. تو یہ گریہ عبادت ہے، اور جناب سیدہ سب سے زیادہ راضی ہوتی ہیں. روایتوں میں ایک روایت کتاب سردار کربلا سے پڑھ دوں، سید علی حسین علی سیستانی وہ بیان کرتے ہیں، سید علی حسینی سیستانی کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم امام رضا کے روزے میں تھے، عاشور کا دن تھا، اور ہم سب دوست بیٹھے ہوئے امام حسین کا تذکرہ کر رہے تھے. ہمارا ایک دوست مصائب پڑھ رہا تھا، میں امام حسین کے مصائب پڑھتا ہوں، آج عاشور کا دن ہے. مصائب پڑھتے پڑھتے وہ اس منزل پہ پہنچا کہ پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، امام باقر ارشاد فرماتے ہیں جو ہمارے جد کے مصائب سنے اور اس کی آنکھوں سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو آ جائے، پروردگار عالم اس کے تمام زندگی کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں. اب آپ سوچیے رونا کتنی بڑی عبادت ہے. آپ یقین جانیے یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ وہ رقت قلب دے دے، وہ ہمارے دل میں وہ رقت دے دے، آنکھوں میں وہ آنسو آئے کہ ہمارے آنسو جناب سیدہ کے رومال میں جذب ہو سکے. اب کہا علی حسینی جب یہ ہمارے ذاکر نے امام رضا کے حرم میں یہ روایت پڑھی کہ زندگی بھر کے گناہ معاف حسین کے غم میں رونے سے، تو کہا ہمارے دوستوں میں سے ایک کھڑا ہوا، کہنے لگا میں نہیں مانتا. یہ کیا بات ہوئی؟ خدا تو ان سب کا حساب و کتاب کرے گا، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ جو حسین پہ روئے اور اتنا چھوٹا سا آنسو مکھی کے پر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، زندگی کا ہر گناہ معاف میں نہیں مانتا. اچھا باقی سارے دوستوں نے عالم تھے اس کو دلیلیں دے کے سمجھانا چاہا، مگر جو روایت بیان کر رہے ہیں علی حسینی وہ کہتے ہیں وہ ہمارا دوست نہیں مانا، اور وہ وہاں سے اٹھتے اٹھتے کہنے لگا میں نہیں مانتا، یہ روایت یہ حدیث غلط ہوگی. اور وہ کہہ رہے نہیں حدیث مستند ہے. جب وہ اپنے گھر پہنچا دوست جو نہیں مان رہا تھا سو گیا، شام غریبہ کی مجلس ہوئی، گھر پہنچا سو گیا، جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ میدان قیامت ہے اور ایک جگہ پر حوض کوثر ہے، اور حوض کوثر کے پاس تین ہستیاں کھڑی ہیں، دو مرد ہیں اور ایک خاتون ہے جو سیاہ پوش ہیں، اور مردوں نے بھی سیاہ لباس پہن رکھا ہے. کہا اس نے پوچھا کسی سے، لوگوں کا ہجوم ہے، اس نے پوچھا کسی کون ہے، کہا تم نہیں جانتے، یہ رسول خدا ہیں، مولائے کائنات ہیں، اور جناب فاطمہ زہرا ہیں. تو کہا یہ سیاہ لباس کیوں پہنے؟ کہا تم نہیں جانتے آج عاشور کا دن ہے، اور عاشور کے دن یہ اہل بیت محمد سیاہ پوش ہوتے ہیں. اب سب کی باری آ رہی ہے، حوض کوثر پہ پانی مل رہا ہے، جب اس کی باری آئی جو نہیں مان رہا تھا کہ میں نہیں مانتا، ایک آنسو سے کیسے زندگی اور گناہ معاف، جب وہ پہنچا ہے اور جناب سیدہ کے سامنے پہنچا، اس نے پانی طلب کیا کیونکہ پیاس ہے، میدان قیامت میں شدید گرمی ہوگی اور ہر انسان دہشت سے کانپ رہا ہوگا، پیاسا ہوگا، اسے پانی طلب کیا، جناب سیدہ کہتی تو رخ کو پھیر لیا، جب رخ پھیرا کبھی بھی مجھے پانی دے دیجیے، میں پیاسا ہوں، کہا تجھے پانی دے دوں، تو میرے بیٹے کے غم میں رونے والے لوگوں کے آنسوؤں پہ شک کرتا ہے، تو اس کے اجر پہ شک کرتا ہے، جا میں تجھے اس حوض کوثر سے نہیں دوں گی۔ اتنا ہی خواب دیکھا تھا، اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے امام رضا کے حرم میں جا کے معافی مانگی، مولا میں سمجھ نہیں سکا۔ اسی لیے ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے، امام کے جملوں کو حرف آخر سمجھو، جو امام نے کہہ دیا۔ کبھی کبھی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور اس وقت جس وقت امام نے بیان کی بہتوں کو سمجھ میں نہیں ہے، بہت سی باتیں ہمیں آج اس ماڈرن دور میں سمجھ میں آتی ہیں، مگر ہمیشہ یاد رکھیے امام کی جانب سے جو کہا گیا وہ حرف آخر ہے، حتیٰ کہ ائمہ معصومین نے یہاں تک کہا، چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام کہتے ہیں اگر کوئی حدیث تم ہمارے بارے میں سنو اور اگر وہ حدیث صحیح نہ ہوئی، ہاں، اور اس میں دیا ہے کہ امام نے کہا یہ عمل کرو تو یہ اجر ملے گا، تم نے اپنے امام سے محبت کی وجہ سے اس پر عمل کر لیا، حالانکہ ہم نے وہ جملہ نہیں کہا تھا مگر لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا اور تم نے اس پر عمل کر لیا کہ ہمارے امام نے کہا تھا یہ اجر ملے گا، تو امام ارشاد فرماتے ہیں ہماری وجہ سے محبت سے عمل کیا، تمہیں وہ اجر ضرور ملے گا، ضرور تمہیں وہ اجر، کیونکہ تم نے ہماری محبت پہ بھروسہ کیا اس لیے وہ عمل کیا، تو اللہ تم کو وہ اجر ضرور دے گا۔ اور ہمیشہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، آج کے اس دور میں کبھی کبھی ہمارے بچے کہتے ہیں نہیں میں نہیں رونا آ رہا تو کیسے رو، چھوٹے چھوٹے بچے، تو بچوں کو سکھایا کیا کریں، جیسے ہر بات کی دعا مانگتے ہو نا، خدا سے مانگتے ہو خدا دیتا ہے، تو خدا سے آنسوؤں کی بھیک بھی مانگا کرو، جب گھر سے نکلا کرو اور مجلس کے فرش اعضاء پہ آنا ہے تو آپ راستے میں گاڑی میں بیٹھے مانگتے ہوئے آئیے، بار الہ مجھے آنسوؤں کی بھیک دے دینا، فرش اعضاء پہ جناب سیدہ بھی ہوں گی، میں بی بی کو پرسا دینے جا رہی ہوں، میری آنکھ کا ایک ہی آنسو صحیح پروردگار مگر رومال سیدہ میں جذب ہو جائے، بس یہ دعا کرتے ہوئے آؤ گے تو خدا آنکھوں میں آنسو دے دے گا۔ اور جو آیت میں نے پہلے پڑھی تھی، خدا کہتا ہے قرآن میں تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں، اچھا کچھ ایسے بھی اعمال ہیں جو ہم کریں تو خدا ہماری مدد کرے۔ ایک طویل حدیث ہے کتاب میزان الحکمہ میں، کوئی 12 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، میں اس میں سے فقط 2 چیزیں آج بیان کروں گی اور 2 چیزیں کل کی میجز، وہ کیا ہے، جیسے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے نا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو خدا حدیث قدسی میں کہتا ہے تم مجھے اطاعت میں یاد رکھو میں تمہیں رحمت میں یاد رکھو، یعنی اللہ کہتا ہے اگر تم اطاعت کرو گے میرے لیے، مجھے یاد رکھو گے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو میں تمہیں اپنی رحمت نازل کرتے ہوئے یاد رکھوں گا، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھوں گا۔ اچھا جب اطاعت کی بات آتی ہے، پہلی منزل صبح ہوتی ہے، صبح فجر کی نماز میں اٹھنا، میں نماز شب کی بات نہیں کر رہی ہوں، مستحب ہے، میں واجبات کی بات کر رہی ہوں، نماز فجر میں اٹھنا ہے، بڑوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے اور چھوٹوں کے لیے بھی، کیوں مشکل ہو جاتا ہے، ہم نے اپنی زندگی کی عادتوں کو اتنا بگاڑ دیا ہے، رات کے 1-1-2-2 بجے تک سونا، اب کیسے ممکن ہے کہ 5 بجے صبح آپ کی آنکھ کھل جائے، آپ کی نیند ہی پوری نہیں ہوئی ہے، اور ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہماری فجر کی نماز قضا نہ ہونے پائے، اکثریت ہی کہتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں مگر قضا ہو جاتی ہے۔ تو اطاعت الہی میں اگر یاد رکھو گے اور نماز قضا نہ ہونے پائے، اور اچھا ایک چیز ہم لوگوں نے کیا غلطی کی، جب ہم بچوں سے کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھو ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا، نماز پڑھو گے جنت مل جائے گی، تو بچہ یہ سمجھتا ہے فقط اس کا حکم صرف دین میں ہے، ہمیں سکھانا ہے اپنی آئندہ نسل کو کہ جس بات کا حکم رسول نے اور ائمہ معصومین نے دیا ہے اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، جیسے نماز، صبح اٹھنا، سورج نکلنے سے پہلے، رسول ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کتاب مفاتی الحیات سے یہ میں حدیث پڑھ رہی ہوں. مفاتی الحیات آقا جوادی عاملی کی کتاب ہے اور بہترین کتاب ہے. جیسے ہمارے گھروں میں مفاتی الجنا ہے نا, سب اعمال مہینوں کے, دنوں کے, کس مہینے کے کیا اعمال ہیں, کیسے کریں, ایسے مفاتی الحیات میں آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل اس میں کمپائل کر دیا گیا ہے کہ یہ اس معصوم کی حدیث ہے, یہ کرو گے تو یہ اجر ملے گا. سر پہ کنگھا کرنے سے لے کر معاشرے میں لوگوں سے کیسے ملے, حکومت سے کیسے ملے, اپنے جسم کو کیسا رکھے, رشتہ دار, پوری کتاب. اللہ کرے کہ وہ ہمیں بار بار پڑھیں, ہم بار بار پڑھنے کی توفیق ملے تو ہم جان جائیں کہ محمد والے محمد کیا چاہتے ہیں. اس کتاب میں حدیث ہے, رسول اپنی مرتبت کہتے ہیں جو طول عمر چاہتا ہے, لمبی عمر چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے صحت بھی میرے پاس ہو, اسے چاہیے صبح اٹھا کرے, سحر خیزی, سورج نکلنے سے پہلے اٹھا کرے. یعنی اگر ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو ایک تو یہ کہ آپ نے فجر کی نماز, وہ وقت ہے کہ جب عرش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور اکثر بیشتر جو سخت ترین حاجتوں کی دعائیں ہیں وہ کہا جاتا ہے نماز فجر کے بعد پڑھو. اور ایک چیز جو ابھی یاد آئی وہ ابھی بیان کر دوں, روزے جمعہ جب آپ نماز ختم کر لیں تو بات کرنے سے پہلے, کچھ کلام کرنے سے پہلے 10 مرتبہ اول و آخر درود کے ساتھ قل یا ایہا الکافرون, اگر آپ قل یا ایہا الکافرون 10 مرتبہ پڑھیں گے تو پروردگار عالم آپ کی حاجت کو پورا کر دے, مجرب ہے. قل یا ایہا الکافرون پڑھیے اور پروردگار سے روز جمعہ اجر مانگیے. اور جو میں نے آپ کو اس عشرہ اول میں سورہ الحمد کے فوائد بتائے ہیں, آج روز جمعہ ہے, آج نماز ظہرین کے بعد بھولیے گا نہیں, ایک مرتبہ سورہ الحمد, ایک مرتبہ سورہ اخلاص, 7 مرتبہ سورہ فلق اور 7 مرتبہ سورہ والناس پڑھ کے پروردگار عالم ہم کو ہمارے اہل و عیال کے دین اور دنیا کی خدا خود حفاظت کریں. صلوات بھیجتی رہے بابا سے پڑھا. تو ایک تو نماز کے فائدے اتنے, اس نماز کے بعد یہ دعا مانگو گے جو مانگو گے قبول ہو جائے گی, اللہ راضی, محمد والے محمد راضی. اور میڈیکلی اس دنیا میں فائدہ کیا ہے, تمہیں اللہ طول عمر دے دے گا, تمہیں اللہ صحت کی زندگی دے دے گا, مگر بچوں کو سکھائیں کیسے. کچھ مائیں آ کے سوال کرتی ہیں, بچے جو نا بہت رجڈ ہو جاتے ہیں, کیا آپ پیچھے پڑی رہتی ہیں, بس پڑھ لیں گے, تو کیسے سکھائیں. شیعت کے بہت بڑے عالم استاد کاشف الغطاء, بہت بڑے عالم, ایک نجف میں تھے, ایک مرتبہ نماز فجر سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے اپنے گھر میں بستر سے اٹھے, وضو کیا, ان کا جوان بیٹا بھی تھا, بیٹے کو اٹھایا کہ چلو مولا علی کے حرم میں نماز شب پڑھیں گے. اب بیٹا جوان, اور کہتے ہیں نا جوانی کی نیند بہت سخت ہوتی ہے, بہت آدمی غافل ہو جاتا ہے. اب بیٹا کہتا ہے بابا آپ جائیے میں آ جاتا ہوں. کہا نہیں میرے ساتھ چلو. کھڑے رہے, اب وہ دیکھتا ہے میرا باپ میرے لیے کھڑا ہوا ہے, اٹھا, وضو کیا, ساتھ چلا. جیسے مولائے متقیان کے حرم کے دروازے پہ پہنچے, دیکھا کچھ فقیر بیٹھے ہیں. اب آیت اللہ کاشف الغطاء نے سوال کیا, یہ جو فقیر بیٹھے ہیں انہیں اس وقت کچھ ملے گا بھی, ابھی تو فجر کی اذان نہیں ہوئی اور یہ بیٹھے ہوئے اس سے پہلے مانگ رہے ہیں, تو انہیں کچھ ملے گا بھی؟ تو بیٹا کہتا ہے کہ ہاں شاید مل جائے, شاید چند درہم مل جائے. باپ کہتا ہے یقینی ہے؟ کہا نہیں بابا یقینی نہیں ہے, شاید ملے شاید نہ ملے, بیٹھے ہوئے. اب باپ نے سکھایا یہ انہیں یقین بھی نہیں ہے کہ ملے گا یا نہیں ملے گا, اور یہ فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کے آ کے مولا کے حرم کے دروازے بیٹھے ہیں, اور نماز شب میں یقین ہے. معصوم نے کہا ہے 70 ایسی حاجتیں ہیں جو کسی طرح قبول ہی نہیں ہوتی ہیں, مگر اگر نماز شب میں مانگو تو اللہ سن لیتا ہے. تو یقین ہے کہ مانگیں گے تو مل جائے گا, تب بھی تو مٹھنے میں کاہلی برت رہے تھے. تو روایت میں لکھا ہے جب باپ نے ایسے سمجھایا, دنیا کے فقیر سے موازنہ کیا, ہم بھی تو اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہیں, جب دنیا کے فقیر سے موازنہ کیا تو روایت میں لکھا ہے کہ ان کے بیٹے کی کبھی بھی نماز شب قضا نہیں ہوئی. صلوات بھیج دیجیے بابا سے. تو اللہ کہتے ہیں تم اطاعت میں مجھے یاد رکھو، دل نہیں چاہ رہا، مگر اللہ کو یاد رکھو گے تو اٹھ جاؤ گے. اللہ نے نماز واجب کی ہے، تم مجھے اطاعت میں یاد رکھو گے، میں تمہیں رحمت میں یاد رکھوں گا. آج جمعہ ہے، اب مدرسے میں پڑھاتی ہوں نا، بہت ساری مائیں کہتی ہیں آج جمعے کے غسل کے لیے بچوں کے پیچھے مائیں بھاگ رہی ہوتی ہیں، غسل کر لو، ناخن کاٹ لو، آج کے دن ناخن کاٹنے کا ثواب. اور بہت چھوٹے چھوٹے بچے بحث کیا کر، آج ہی کیوں کاٹیں، کاٹ لیں گے، بچوں کی عادت ہے. اور وہ مائیں بیچاریاں زج ہو کے ہم لوگ کہتی ہیں ہمارے بچے ہمیں تھکا ڈالتے. غسل جمعہ کیا ہے؟ جو ہمیشہ جمعے کو غسل کرتا ہے، غسل جمعہ کی برکت سے جب وہ مر جاتا ہے، دفن بھی ہو جاتا ہے، قبر کی مٹی میں دفن ہونے کے باوجود اس کا جسم خراب نہیں ہوتا. یہ فائدہ، ایک فائدہ، بہت فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اس جسم کی، آپ نے زندگی پر بہت خیال رکھا، جرمس نہیں ہونے چاہیے اور صفائی ہو اور بہت ہائیجینی غذا ہو، ہر طرح سے اس جسم کا خیال رکھا، دل چاہتا ہے نا مرنے کے بعد بھی قبر میں ہمارا جسم سلامت رہے، ایسا نہ ہو کیڑے ہمارا جسم کھا جائیں. تو کیا کریں؟ آسان ترین حل، جو روز جمعہ غسل کرتا ہے، غسل جمعہ قربتاً اللہ، غسل جمعہ کی برکت سے آپ کا یہ جسم قبر میں خراب نہیں ہوگا. اچھا، اور جو ناخن کاٹتا ہے، ان بچوں کے لیے میں چھوٹی سی بات بیان کر دوں کہ جو ناخن کاٹتا ہے اس کو کیا اجر و ثواب ملتا ہے؟ صادقِ آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کہا جو ناخن کاٹتا ہے، پروردگار عالم جب وہ ناخن کاٹ چکے اور اس کے بعد کہے بسم اللہ و باللہ علی سنت محمد و آل محمد، چھوٹا سا جملہ، بسم اللہ و باللہ علی سنت محمد و آل محمد، تو کہا کہ جو اس نے ناخن کاٹے ہیں اور جو یہ دعا پڑھی ہے، اس دعا کے ہر ہر حرف کے بدلے قوم اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دے گا. اب آپ سوچیے، کہاں قوم اسماعیل، نبی کی اولاد، اور ان کی قوم میں سے آپ نے ایک غلام کو آزاد کر دیا، اس کی قیمت دی. اور ایک نہیں، جتنے اس دعا میں حرف ہیں، کتاب مفاتیح الحیات سے پڑھ رہی ہوں، جتنے اس دعا میں حرف ہیں اتنا اجر آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. غلام آزاد نہیں کیا مگر اس کے برابر اجر لکھا جا رہا ہے. یہ ثواب ہے اگر ہم اپنے ناخن روز جمعہ قطع کریں. اور کہا جو غسل کرتا ہے اس کو کیا ثواب ملتا ہے؟ تو رسول کی حدیث ہے کہ پروردگار عالم اس کو جزام سے، برس سے، دیوانگی سے اور نابینائی سے محفوظ رکھے گا. تو اتنے فوائد جو خدا دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ معصومین کیوں بتا رہے ہیں؟ یقین جانے، میں تو کبھی سوچتی ہوں اللہ نے اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی ثواب رکھا ہے، گھر میں کچھ کپڑا ہے پہننا چاہتے ہو، نیا کپڑا پہن، نہیں، اس کو پہنو تو یہ دعا پڑھو، یہ اجر ملے گا. کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، ملک تمہارے لیے استغفار کرتا رہے گا. چھوٹی سی چھوٹی، بھوک لگی تو کھانا تو کھائیں گے نہیں، اگر کھانا بسم اللہ سے شروع کرو گے تو پیچھے ایک ملک کھڑا ہو کے استغفار کرتا رہے گا. یعنی اللہ نے کوئی حکم ایسا دیا ہی نہیں جس کا اجر نہ ہو، اور اللہ پھر بھی کہہ رہا ہے تم میری اطاعت کرو گے تو میں اپنی رحمت میں تمہیں یاد رکھوں. اطاعت الہی مشکل ہوتی ہے، شیطان کے وسوسے، نفس ہمیں مائل کر دیتا ہے کاہلی کی طرف، لیکن اگر اللہ کی اطاعت کریں تو اجر و ثواب اتنا. اور خدا کیسے رحمت نازل کرتا ہے یہ بات بھی بیان کر دوں. حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے، کتاب ہے انوار خمسہ، آیت اللہ زنجانی کی کتاب ہے، اس سے پڑھ رہی ہوں. اس میں روایت ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ صحرا کا سفر کر رہے تھے، گرمی، عرب کی گرمی بہت شدید ہوتی ہے، دھوپ سے ایک مرتبہ پانی جو تھا ان کا وہ ختم ہو گیا. اب حضرت موسیٰ پیاسے بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، دیکھا ایک گڈریا جو جانوروں کو چراتے ہیں نا، وہ جانوروں کو چراتا ہوا قریب سے گزرا، تو حضرت موسیٰ نے کہا تمہارے پاس تھوڑا سا پانی ہوگا؟ میں بہت پیاسا ہوں. کہتا اچھا، اللہ ہے کرم کرنے والا. اس نے جملہ کہا اللہ ہے کرم کرنے والا. ہاتھ میں عصا تھا، اس عصا کو ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اپنے عصا سے، اس ڈنڈی سے اس پتھر پہ مارا. جو پتھر پہ مارا تو دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑے سے سوراخ ہوا پتھر میں، پانی ابلنے لگا، اور ایک سے دودھ ابلنے لگا. حضرت موسیٰ نے پانی بھی پیا اور دودھ بھی پیا, پیاس بھی بجھ گئی اور بھوک بھی مٹ گئی. اور جب پیاس اور بھوک مٹ گئی, اس کا شکریہ ادا کیا, آسمان کی طرف نگاہ کی, دل میں کہتے ہیں بارے لہا, میں اس کو دیکھتا ہوں تو ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے اس میں, مگر ایسی کرامات کہ وہ پتھر پہ مارے لکڑی اپنی جسے جانور چرا رہا ہے تو دو ٹکڑے ہو جائیں, ایک سے پانی ابلے اور ایک سے دودھ, کیا ایسی بات ہے. جب حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پر مناجات کرنے, اللہ نے کہا موسیٰ تمہارے دل میں سوال پیدا ہوا تھا نا, پتہ ہے میں نے اس کو یہ رحمت یہ کرامت کیوں دی ہے؟ کہا بارے لہا کیوں؟ کہا میں نے اس کے دل کو اپنی یاد سے کبھی غافل نہیں پایا. ہم لوگ گھر میں ہیں بیٹھے ہوئے, کام ہو گئے گھر کے, فارغ ہے تجھے, موبائل اٹھا لیا, اس سے بات اس سے بات, وقت فارغ ہے نا, ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئے, کچھ نہیں تو لیٹ کے سو گئے, کہیں جا رہے ہیں گاڑی میں بیٹھے, راستہ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کا ہے, بیٹھے یہ دنیا دیکھ رہے ہیں وہ دنیا دیکھ رہے ہیں, کبھی ہمیں خیال نہیں آتا, ہمارے پاس ابھی کوئی کام نہیں ہے تو زبان ہماری ذکر خدا میں کیوں نہیں جا رہی ہوتی کہ ہماری اسی زندگی کی بدولت ہمیں جنت میں درجے ملیں گے, تو کیوں ہماری زبان پہ خدا کیا کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ سے, میں نے اس کے دل کو اپنی یاد سے کبھی خالی نہیں پایا. دوسری بات, میں نے اس کے دل میں کبھی حسد نہیں دیکھا, اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے, اللہ سے لڑائی شروع, اس کو دے دیا مجھے کیوں نہیں دیا, کہا نہیں میں نے اس کے دل میں کبھی حسد نہیں دیکھا. تیسری بات, اس کے دل میں خوف خدا, میرا خوف ہے, دل کی چیزیں ہیں مگر جس کے لیے ہیں وہ قدردان ہے, کہا یہ حسد نہیں کرتا, اس کے دل میں خوف خدا ہے, ہمیشہ میری یاد اس کے دل میں رہتی ہے. چوتھی چیز, یہ رزق کے لیے کبھی ضرورت سے زیادہ پریشان نہیں ہوا, رازق خدا ہے نا, مجھے میرے حصے کا آج کا رزق مل جائے, محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے مگر بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتا. اور پانچویں اور آخری چیز, اگر کبھی اس سے گناہ ہو جائے, ہم سب انسان ہیں بشر ہیں, ہو جاتی ہے ہوتا ہے گناہ ہو جاتے, کہا اگر اس سے کبھی گناہ ہو جائے تو یہ توبہ کرتا ہے اور دوبارہ اس گناہ کو نہیں کرتا, گناہ پہ اصرار نہیں کرتا. یہ پانچ باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں نے اس کو یہ رحمت عطا کر دی, یہ کرامت عطا کر دی کہ یہ پتھر پہ بھی مارے تو پانی اس طرح سے ابلتا ہے. صلوات بھیج دیجیے بابا سے بلا. تو پہلی یہ خدا کی حدیث قدسی, تم مجھے اطاعت میں یاد رکھو گے, میں تمہیں رحمت میں یاد کروں گا. ایک اور جملہ, خدا کہتا ہے تم مجھے دنیا میں یاد رکھو گے, میں تمہیں آخرت میں یاد رکھوں گا. سارا مسئلہ ہی یہ ہے, اگر یہ حدیث قدسی ہمیں سمجھ میں آ جائے, ہم فکر مند ہوتے ہیں قبر میں کیا ہوگا, سب چلے جائیں گے, اندھیری قبر ہے, پھر کیسے قیامت پہ اٹھایا جائے گا, برزخ میں کیا ہوگا, پتہ ہے ہم کو. اور پتہ ہے کیوں ہے؟ اس مجلس حسین کے صدقے میں, ورنہ شاید یہ مجلس حسین نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ جانتے. یہ مجلس حسین کا فائدہ ہے, یہ اجر ہے کہ ہم یہ حالات جانتے ہیں تو خوف زدہ ہوتے رہتے ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے, تم دنیا میں مجھے یاد رکھو گے, میں آخرت میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور اللہ کیسے دنیا میں کیسے یاد رکھے, کیا مطلب ہے اللہ 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 یا اللہ یا اللہ پڑھتے رہے؟ نہیں, اپنے ہر عمل کرتے ہوئے سوچو میرا خدا اس سے راضی ہے, یہ جو میں بول رہی ہوں اس سے خدا راضی ہے, یہ جو میں کر رہی ہوں اس سے خدا راضی ہے, یہ جو میرے دل میں خیالات ہیں اس سے خدا راضی ہے. اگر تم نے ایسے مجھے یاد کیا تو میں تمہیں آخرت میں یاد کروں گا. اور کیسے یاد کریں؟ دیکھیے, جو ہم سے اچھی طرح ملتا ہے نا, ہم اسے اچھی طرح ملتے ہیں, اور جو ذرا سا ٹیڑھا ہو, ذرا سا کہیں غیبت کر دی ہماری, کہیں برا کر دیا, تو وہ ہماری گڈ بک میں سے نکل جاتا ہے, ہوتا ہے نا, یہ ہوتا ہے نا. اور ہم سے بھی آگے ہمارے بچے ہیں, اگر ہم کسی سے کچھ کرنا چاہیں نہیں, کہ کیا ضرورت ہے آپ کو کرنے کی, انہوں نے آپ کی اتنا دل دکھایا تھا, اتنی برائی کی تھی, کیا ضرورت ہے آپ کرنے کی, اور ہم بھلے ہی کہتے رہے کہ ہمارا عزیز ہے. خدا نے کہا ہے عزیز سے صلہ رحم کرو, میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں, اس کے لیے نہیں کر رہی, بس خدا کے لیے. خدا نے کہا ہے کرو تو میں اس لیے اس کا خیال رکھ رہی ہوں. لیکن آج کل ہمارے بچے بہت الجھتے ہیں, اس کو کیوں دے رہی ہیں آپ, کسی اور مستحق کو دے رہی. بیٹا یہ عزیز ہے, یہ رشتہ دار ہے, اس کا حق ہے, یہ پڑوسی ہے, اس کا حق ہے, تو یہ حق ہمیں کب یاد رہے گا؟ جب ہم خدا کو یاد رکھیں گے. اور آئمہ نے کیسے یاد رکھا؟ امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے. امام محمد باقر سے روایت کی, اور اس روایت کو بیان کون کرتا ہے؟ ابو عبیدہ. ابو عبیدہ کہتے ہیں میں امام باقر کے ساتھ ایک سفر کر رہا تھا. پہلے جب ہم گھوڑے پہ سوار ہونے لگتے امام مجھ سے ہاتھ ملاتے, مسافہ کرتے, خیریت پوچھتے, ٹھیک ہو, کیا حال ہے, بچوں کا کر کے جب خیریت پوچھ, اور ایسا لگتا جیسے امام پہلی مرتبہ ملے. یہ جملے اس کتاب میں لکھے, ایسا لگتا تھا جیسے امام پہلی مرتبہ ملے اور میرا حال احوال پوچھ رہے ہیں. اور پھر ہم گھوڑے پہ سوار ہوتے کیونکہ سفر ہمیں ساتھ ساتھ کرنا تھا. پھر جس مقام پہ ہم اترتے تو کہا پہلے میں اترتا, پھر امام اترتے, اور امام پھر مسافہ کرتے, اور پھر امام حال پوچھتے, تم بخیر ہو, ٹھیک ہو, تکلیف تو نہیں. اور ایسا لگتا جیسے پہلی مرتبہ پوچھ رہے. ایک بار کی میں نے پانچویں امام سے کہا, مولا جیسے آپ ہماری خبر گیری کرتے ہیں, جیسے آپ ہم سے ہاتھوں کو ملاتے ہیں اور ہمارا حال پوچھتے ہیں, ایسا تو کبھی نہیں تھا مولا, کوئی اس طرح نہیں کرتا. تو پانچویں امام نے بتایا جواب کیا دیا, کہا ایسا میں اس لیے کرتا ہوں, میرے خدا نے کہا ہے جب دو مومنین ملتے ہیں, مسافہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے حال احوال پوچھتے ہیں تو پروردگار عالم ان کے گناہوں کو ایسے جھاڑتا ہے جیسے خزاں رسیدہ درخت سے پتے گرتے ہیں. دو مومنین ملے, حال احوال پوچھا, اور آپ ہمیں حال پوچھا, خدا کی رحمت کیسے نازل ہوئی, آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں. اچھا آج کل کیا ہوتا ہے اس دور میں, ذرا سا جس نے کچھ برا کیا ہے, یعنی ہم لوگوں کو کھٹا کھٹ اپنی گڈ بک سے نکالتے ہیں. اللہ کا بندہ ہے, اگر اس میں خامی ہے تو ہم میں بھی تو ہے, ہم بھی تو فرشتہ نہیں ہیں, ہم بھی تو معصوم نہیں ہیں, مگر ہم فوراً اس کو نکال دیتے ہیں, اور کہیں نظر بھی آئے گا تو سلام بھی نہیں کریں گے, بیٹھ گئے ہم بھی بیٹھ گئے. اگر ہے ہمارا اس سے تعلق, دوست ہے, پڑوسی ہے, رشتہ دار ہے, محفل ہے, اسی امام بارگاہ میں آنے والے ہیں, برسوں سے آ رہے ہیں, تو ہمارا کیا فرض ہے؟ جائیں. اور اب تو کووڈ کا زمانہ ہے, مسافہ نہیں کرتے, جھک کے سلام تو کر سکتے ہیں. سلام کرنے کے لیے آپ ہاتھ نہیں ملا رہے, حالات ایسے ہیں کووڈ کا زمانہ, لیکن جھک کے سلام تو کر سکتے ہیں, مگر نہیں کرتے. اور خدا کیا کہہ رہا ہے کہ میں اتنی رحمت نازل کرتا ہوں جو اس میں پہل کرتا ہے. پروردگار عالم ان دونوں جن کو سلام کیا, جسے جواب دیا, اور ان کے جسم سے گناہ جھڑتے ہیں. تو خدا کی حدیث سمجھ میں آتی نا, تم مجھے دنیا میں یاد رکھو, میں تمہیں آخرت میں یاد رکھوں گا. ایک شخص آیا جناب رسول ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. رسول خدا کے پاس آ کے جو سوال کیا اس میں چھ باتیں تھیں, اور وہ چھ کے چھ سوال وہ ہیں جو ہم اور آپ مانگتے ہیں, قیامت تک کا ہر انسان مانگتا ہے. وہ سوال کیا تھے؟ کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں اللہ میرا دوست بن جائے. ہم اور آپ چاہتے ہیں نا اللہ ہم سے راضی رہے, وہ سوال کر رہا اللہ میرا دوست بن جائے, میں چاہتا ہوں دنیا کے لوگ میرے دوست بن جائیں. دوسرا سوال. تیسرا سوال, میں چاہتا ہوں میرے مال میں برکت پیدا ہو جائے. چوتھا سوال, میں چاہتا ہوں میری عمر میں برکت پیدا ہو جائے کہ میں طویل عمر جیوں. میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ صحت دے, ایسا نہیں کہ بس طویل عمر ہے اور لوگوں پہ ہم بوجھ بنے, نہیں, میں صحت کے ساتھ طویل عمر جینا چاہتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں, آخری جو اس نے حاجت مانگی وہ تو غضب کی ہے, کیا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں جب میدان قیامت میں آؤں تو آپ کے ساتھ محشور ہوں, آپ کے ساتھ رہوں, حشر میں میں آپ کے ساتھ محشور ہوں. اب جب بھی سوال کر لیا, اللہ کا حبیب جس کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے علم کا دروازہ علی ہے, تو کوئی آج تک علی کا علم سمیٹ نہیں سکا, تو رسول کے پاس کتنا علم ہوگا. اب جب سوال کیا تو رسول نے کہا اچھا بہت آسان ہے, کہا بتائیے کیسے میں اللہ کا دوست بن جاؤں. رسول اللہ پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں, اگر تم تقوی اختیار کرو, اور آسان اردو کر دوں, اگر تم گناہ سے بچو اور دل میں اللہ کا خوف رکھو. اگر تم یہ دو کام کرو گے, بس گناہ آئے اس سے اس لیے بچو اللہ کا دوست بن جائے, اگر تم گناہ سے بچو گے اور چاہو گے کہ تم دل میں خدا کا خوف رہے, تو اللہ تم کو اپنا دوست بنا لے گا. اللہ تم کو اپنا دوست سمجھے گا. دوسرا سوال, تم چاہتے ہیں دنیا کے لوگ سب تم سے اچھی طرح پیش آئیں, تمہاری عزت کریں اور تمہارے تم کو دوست بنا لیں, تو کیا کرو, لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کرو. لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کرو گے, لوگ تم کو اپنا دوست سمجھیں گے, مانیں گے. دیکھیے, جو دکھ دیتا ہے نا وہ تو دیتا ہے, مگر جو ہمیں سکھ دیتا ہے, ہمارا خیال کرتا ہے, ہمیں کچھ دیتا ہے, ہم اسے کبھی نہیں بھولتے, نہیں بھولتے, اس لیے کہ اس نے ہم کو یاد کیا. تو اب رسول کیا کہہ رہے ہیں, اگر تم چاہتے ہو دنیا کے لوگ تمہارے دوست بن جائے, تم ان کے ساتھ نیکی کرو, ان پہ احسان کرو, اس لیے نہ کرو کہ تم سے کرتے ہیں. کوئی بھی ہو, اللہ کی مخلوق, اللہ نے کہہ دی مخلوق میرے اہل و عیال ہیں. کسی, میں تو کہتی ہوں زیادہ نیکی وہ قبول ہوتی ہے جس میں آپ کا دل نہیں چاہ رہا, آپ نے اپنے دل کو مجبور کیا, نہیں اللہ کا حکم ہے, وہ نیکی سب سے جلدی اور سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. تو اگر تم لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کرو گے وہ تم کو دوست سمجھیں گے. تیسرا سوال, میں چاہتا ہوں میری عمر لمبی ہو, صلہ رحم کرو. تم جتنا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو گے, ان کی رشتہ داری کا حق ادا کرو گے, تمہاری طویل عمر ہوگی. کیا میں چاہتا ہوں میرے مال میں برکت پیدا ہو. رسول کہتے ہیں اللہ نے جو واجبات عائد کیے, زکوٰۃ ہے, خمس ہے. اب ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں, ہم پہ زکوٰۃ نہیں ہے, مویشی نہیں ہے, اناج نہیں ہے, سکے دار سونا نہیں ہے, ہم پر خمس واجب ہے, اللہ کا واجب کرتا ہے. تو اگر ہم خمس نکالیں پابندی سے, یہ نہ ہو. اچھا, اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا, اللہ میاں ہم سب کو توفیق دے, ہم سب انسان ہیں, اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, فریج میں کیا بچائے دیکھ لیا, کورڈ میں کیا بچائے دیکھ لیا, گھر میں کوئی چیز ایسی استعمال نہیں ہوئی اس کا نکال دیا, بینک کا اکاؤنٹ بھول جاتے ہیں. اچھا, ہم اتنے لاکھ روپے نکال دیں, یہ لاکھ آپ کو دیے کس نے؟ اللہ نے دیے. اور جو اتنے دے سکتا ہے وہ اس سے دس گنا بڑھا کے بھی دے سکتا ہے. اللہ نے کہا نیکی کرو میں دس گنا بڑھا کے دوں گا. تو اب رسول کہتے ہیں اگر مال میں برکت چاہتے ہو تو مالی واجبات ادا کرو, ہوم سے زکات ادا کرو. اب مال بھی بڑھ گیا اور عمر بھی بڑھ گیا. اسے پانچواں سوال کیا کیا تھا, میں چاہتا ہوں میرا جسم سالم رہے, بیماریاں نہ ہوں, صحت مند رہوں. اب رسول کہتے ہیں تمہیں چاہیے تم کثرت سے صدقہ دیا کرو. جب کثرت سے صدقہ دو گے, دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ واقعی اس دنیا میں پیسے کے لیے اتنے ہم حریص ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب صدقہ کروا دیا, اب ایک بکرا کٹوا دیا, ایک گھر میں راشن ڈلوا دیا, اب کچھ دن تو چلے گا. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ مرض کی شدت کیا ہے, وہ کس مصائب میں گرفتار ہے, وہ کتنی شدت کے ہیں. بے شک آپ کے صدقے نے اثر کیا, لیکن اگر وہ اس مرض میں سے نہیں نکل رہا, اس تکلیف میں سے نہیں نکل رہا, اس پریشانی میں سے نہیں نکل رہا, دوبارہ دیجیے صدقہ. دوبارہ کے, کیونکہ صدقے کا ہم لوگ پتہ ہے اس کو ضائع کیسے کرتے ہیں. ایک سے بتایا, دو سے بتایا, تین سے بتایا, اور معصوم کہتے ہیں ایک سے بتایا ایک تک ہے, اول تو کسی ایک سے بنا کو, اور جیسے ہی تم نے کسی کو بتایا اس صدقے کا وہ اجر ختم ہو گیا. اب آپ رٹتے رہیے سو لوگوں کے سامنے, میں نے بھی صدقہ کروایا, اللہ شفا دے, آپ نے اتنے لوگوں کو بتا دیا اس کا اجر تو ختم ہو گیا. ایسے صدقہ دو تمہارے گھر میں کسی کو پتا نہ چلے. تو کہا اگر بدن سالم رکھنا چاہتے ہو صدقہ دو. آخری چیز, اگر میرے ساتھ میدان قیامت میں مشہور ہونا چاہتے ہو طویل سجدے کرو. اب جب ہم بچوں کو بتائیں گے طویل سجدے کیسے کریں, ہم کیا کریں, بھائی سبحان ربی العالی و بحمدی پڑھ لیا, نماز ختم ہو گئی تو سجدہ شکر شکران للہ پڑھ لیا, نہیں. یہ جو نماز کا سجدہ شکر ہے نا, معجزاتی ہے. آزما لیجیے, دل میں جتنا دکھ ہے, جو کچھ اللہ سے کہنا ہے اس سجدے شکر میں کہیے. ہم لوگ اپنی حاجتیں کے سامنے اللہ میں یہ پورا ہو جائے, یہ پورا ہو جائے, دو منٹ بھی نہیں لگتے ایک منٹ میں حاجت پوری, اور کسی انسان سے مانگیں گے سنیں آپ سن لیں ہماری بات, بس کا مزاج دیکھیں گے, موڈ دیکھیں گے, آدھا گھنٹہ تو لگا دیں گے. اللہ نے سجدے شکر دیا, ابھی تم معراج سے پلٹے ہو, نماز معراج ہے, اللہ کے قرب میں تھے, اب سر جھکا کے اللہ سے مانگو. جتنا وہ سجدہ طویل ہوتا جائے گا میدان قیامت میں رسول کے ساتھ میں شروع ہوں. اگر ہم سجدے کو طولا نہیں کریں تو اللہ کہتا ہے تم دنیا میں مجھے یاد رکھو اور میں تمہیں آخرت میں یاد رکھوں گا. جیسے آج روز جمعہ ہمیں وقت کے امام کو یاد کرنا چاہیے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بے امام, سورہ بنی اسرائیل میں ہم سب کو امام کے ساتھ بلائیں گے, ہمیں اپنے امام کے ساتھ جانا ہے. تو امام کو یاد کیوں نہ رکھیں؟ ابھی ہم نے اشر میں حضرت حر کا پرسا دیا نا، حضرت حر کی نسل میں علماء پیدا ہوئے ہیں. امام رضا کے حرم جاتے ہیں، سامنے ایک قبر ہے حر عملی، وہ حر عملی کون ہے؟ حضرت حر کی نسل سے. اور وہ حر عملی کی بس روایت اور مصائب کے چند جملے. حر عملی کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں 10 سال کا تھا، بیمار ہو گیا اور میرے گھر والے جمع ہو کے، مرض سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا، میرے سب گھر والے سمجھے اب اس کی جان نکلی جب نکلی، رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں. کہا ایک لمحہ ایسا آیا کہ نہ میں ہوش میں تھا نہ میں نیند میں تھا، مکاشفے کا عمل، اور میں نے چہردہ معصومین کو اپنے سامنے دیکھا. میں نے سلام کیا سب کو، چھٹے امام نے مجھ سے بات کی، مجھے اب یہ یاد نہیں کیا بات کی، مگر چھٹے امام نے مجھ سے بات کی. جب امام زمانہ کے پاس آیا تو رونے لگا. میں نے کہا مولا اس مرض میں مر جاؤں گا، 10 سال کے تھے. کہ مولا اس مرض میں مجھے موت آ جائے گی؟ امام زمان کہتے ہیں نہیں، تمہیں موت نہیں آئے گی، اس مرض سے تمہیں شفا ملے گی اور طویل عمر جیو گے، اور خدا علم دین بھی عطا کرے گا. اور امام زمانہ کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، کہا پیو. کہا وہ میں نے تھوڑا سا پیا، اس کے بعد میری جو آنکھ کھلی مکمل صحت یاب ہو گیا. گھر والے رو رہے تھے، اٹھ کے بیٹھا مکمل صحت یاب. تو ہم اپنے امام سے، اپنے خدا سے توسل کریں. خدا کہتا ہے تم اطاعت میں یاد رکھو، میں تمہیں رحمتوں میں یاد کروں گا، تم مجھے دنیا میں یاد رکھو، میں تمہیں آخرت میں یاد رکھوں گا، جیسے حسین ابن علی کو یاد رکھا. 11 محرم جب کربلا میں آئی ہے نا، قیامت کا منظر تھا. بیویاں دیکھ رہی ہیں عمر سعد اپنے سپاہیوں کی لاشوں کو دفنا رہا ہے. اگر کسی کے لاشیں پڑے ہیں تو حسین اور حسین کے اصحاب ہیں. اور صرف لاشیں نہیں ہیں، اب بی بی زینب کا جملہ سنیں برداشت نہیں کر پائیں گے. بی بی زینب جب اپنے بھائی کے لاشیں پہ 11 محرم کو پہنچی ہیں، شام قریبہ میں تو اندھیرا تھا نا، رات تھی، تاریکی تھی. اب جب صبح ہوئی اور شہزادی اپنے بھائی کے لاشیں پہ پہنچی ہیں، تو کہتی ہیں، کتاب سردار کربلا سے روایت پڑھ لوں، کہتی ہیں میرے بھائی کا لاشا سر بریدہ، سر کاٹ لیے تھے شام قریبہ کے بعد ظالموں نے. کہا میرے بھائی کا لاشا سر بریدہ پتھروں، تیروں، نیزوں، ٹوٹی ہوئی تلواروں سے دبا ہوا تھا. میں نے ہاتھوں سے اس چیزوں کو ہٹایا. اور ایک مرتبہ کہتی ہیں زینب، آ انتا اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ کل تک جو بھائی سلامت تھا، جو بھائی بہن کے ہاتھوں کے بوسے لے رہا تھا، اب جناب زینب سوال کرتی ہیں، آ انتا اخی، آ انتا ابن امی، تو ہی میری ماں جایا ہے، تو ہی میرا بھائی ہے. اور زینب گریا کر کے رونے لگی، اور جناب سکینہ بابا کے لاشے سے لپٹ گئی. ایک مرتبہ بیویوں میں کوہرام برپا تھا، اپنے اپنے وارثوں کی لاشوں پہ رو رہی تھی، اور اس طرح زخمی لاشیں، خون اور کربلا کی مٹی میں اٹے لاشیں. ایک بار کی شمر قریب آیا، کہا ہمارے قیدی ہو، اور کیسے اونٹ لایا جن پہ کجاوا نہیں تھا. جب زینب کبرا، جب اہل حرم مدینے سے آئے تھے تو اونٹوں پہ کجاوے تھے، عباس علمدار تھے. ابھی شمر ملعون اونٹ لایا ہے، بے کجاوا اونٹ ہے. کہا اٹھو، ہماری قیدی ہو، ہم تمہیں اونٹوں پہ سوار کرائیں گے. جناب زینب قریب ہیں، خبردار ہمیں ہاتھ مت لگانا، ہم نبی زادیاں ہیں، ہم خود سوار ہو لیں گے. جناب زینب اب عباس بن گئی، زینب حسین بن گئی، زینب علی اکبر بن گئی. اب زینب نے ایک ایک بی بی کا بازو تھاما اور اونٹ پہ سوار کرایا، بے کجاوا اونٹ ہے. جب سوار کرا دیا تو ایک بار کی زینب کبرا کھڑی ہے، اب کوئی نہیں جو زینب کو سوار کرائے. بی بی زینب نے لاشوں کی طرف دیکھ کے مخاطب ہو کے کہا، علی اکبر آؤ، میں بھوپی کو سوار کرا دوں. قاسم آؤ، پھوپھی کو سوار کرا دو. نہر فرات کی طرف رخ کر کے کہا، عباس آج کوئی نہیں، زینب آسمان تلے کھڑی ہے، سر برہنا ہے، کوئی نہیں جو زینب کو اونٹ پہ سوار کرائے. زینب کبرا اونٹ پہ سوار ہو گئی. چند قدم یہ قافلہ چلا ہے، ایک بارگی شمر ملعون اپنے گھوڑے پہ سوار آیا بیبیوں کے اونٹ کے قریب، اور آ کے شقی سوال کرتا ہے، تم میں سے حسین کی بیٹی کون ہے؟ میں نے سنا ہے حسین اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، اپنی بیٹی کو اپنے سینے پہ سلاتے تھے، کہاں ہے حسین کی بیٹی مجھے بتاؤ. اب بیویاں خاموش ہیں. پھر اس ملعون کی آواز گونجی، بتاؤ مجھے حسین کی سکینہ کہاں ہے. کسی نے کہا، وہ جو ماں کی گود میں بیٹھی ہے نا، وہ سکینہ ہے. میرے باپ کی گود تو علی اصغر سے خالی ہو گئی تھی نا، فقط ایک بچی تھی سکینہ. میرے باپ اپنی کاغوش میں بٹھا کے اونٹ پہ بیٹھی ہیں، بے کے جاوا اونٹ پہ. شمر ملعون قریب گیا، سکینہ کو اونٹ سے اتارا، کہا اس کو حسین بہت چاہتے تھے نا، میں اس کو الگ اونٹ پہ سوار کروں گا. اب وہ بچی رو رہی ہے، بھیا مجھے بچا لو، سعید سجاد پہ اکیلے نہیں بیٹھ سکتی، میں گر جاؤں گی بھیا، اماں مجھے بچا لو، پھوپھی مجھے بچا لو، میں اکیلے اونٹ پہ نہیں بیٹھ سکتی. اس شقی نے سکینہ کو تماچے لگائے، اونٹ پہ بٹھایا، ہاتھوں کو کلائیوں سے رسیوں سے باندھ دیا، اور ایک مرتبہ کہتا ہے اب ہم اونٹ چلائیں گے. سکینہ کہتی ہے میں گر جاؤں گی. اونٹ جس طرح چلتا ہے آپ جانتی ہیں زرداروں، کس طرح اس کی رفتار ہوتی ہے. جب سکینہ بہت روئی نا، شمر نے اونٹ کو بٹھایا، رسی منگائی، سکینہ کو الٹا کر کے، یعنی سکینہ کا سینہ اور اونٹ کا کوہان مل گیا، سکینہ کو رسیوں سے باندھ دیا. اب جب اونٹ دوڑائے گئے، اونٹ کے کوہان کی رگڑ سکینہ کے سینے پہ لگی، سینے سے خون جاری ہوا. ارے وہ شدت تکلیف کتنی تھی کہ سکینہ تڑپ کے کہتی تھی، بابا آپ مجھے اپنے سینے پہ سلاتے تھے، ارے بابا آپ نہ رہے میرا سینہ چھلنی ہو گیا. جب ایک منزل پہ رکے، سکینہ کی رسیاں کھولی اور اونٹ سے اتارا، تو سکینہ کا کردہ خون سے بھر چکا تھا. یہ بچی زخمی تو تھی، مزید زخمی کر دیا گیا. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے آل محمد کے مصائب کا واسطہ. خدایا کوئی درک کر نہیں سکتا جو مصیبت جناب زینب نے سہی ہے. اس مصیبت کا واسطہ بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. اس مجلس حسین کے صدقے ہم سب کے تمام گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے. بار الہ ہماری سب سے بڑی آرزو امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما دے. ہماری آنکھیں یوسف زہرا کی زیارت کر سکیں. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر دے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے، دنیا اور آخرت کی زینت بنا دے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. جو کووڈ کے سبب بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا فرما. خدایا اس وبا کو اس دنیا سے دور کر دے. جو متمنی حج و زیارات ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما. مابو جو لوگ کل شہید ہوئے ہیں عزاداری میں جو حملہ ہوا ہے، پاک پروردگار ان سب کی مغفرت فرما، معصومین کا قرب عطا فرما. بار الہ ہم سب دعا کرتے ہیں جب امام زمان کا ظہور ہو اور صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.